الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله تعالى بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى عليه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كانت ليلة من نصف شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها أو كما قال عليه الصلاة والسلام بزرگان محترم اللہ جل جلالہ منوالہ انسان کو مختلف مواقع چانسس دیتے رہتے ہیں تاکہ انسان فائدہ اٹھائے. اللہ جل جلالہ منوالہ کی طرف سے یہ مواقع مختلف اوقات میں مختلف اعمال میں مختلف موسموں میں اللہ کی طرف سے یہ مواقع ملتے ہیں کہ انسان اللہ جل جلالہ منوالہ کی نافرمانی جو کر چکا ہے, اللہ تعالیٰ کے حکموں کی عدولی جو کر چکا ہے, اس کی معافی کرا لے سکتا ہے. اللہ جل شانہ کا ایک اصول ہے, اللہ تعالیٰ کا ایک قانون ہے. اللہ تعالیٰ نے اس قانون کو قرآن پاک میں بیان فرمایا ہے کہ ان الحسنات یذہبن السیئات, کہ نیکیاں برائیوں کو گناہوں کو مٹا دیتی ہیں, نیکیاں گناہوں اور برائیوں کو مٹا دیتی ہیں. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کے زمانے میں ایک واقعہ پیش آیا. ایک صحابی اپنے کاروبار میں مشغول تھے, ایک خاتون ان کے دکان پر سامان چیز خریدنے کے لیے آئی. ابھی پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا, اس خاتون کی خوبصورتی، اس کے حسن و جمال نے ان کو متاثر کر دیا، تو بے اختیار انہوں نے اس خاتون کا بوسہ لے لیا. پھر احساس ہوا کہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، کہ میں نے ایک نامحرم کے ساتھ میں زیادتی کی ہے. گھبرائے ہوئے دوڑے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اتفاق سے نماز کے کھڑے ہونے کا وقت تھا، جماعت کے کھڑے ہونے کا وقت تھا، وہ آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنا چاہتے تھے. اتنے میں جماعت کے کھڑے ہونے کا وقت ہوا تو نماز کھڑی ہو گئی. سب نے نماز پڑھی. نماز سے فارغ ہونے کے بعد یہ آگے بڑھے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، مجھ سے بہت بڑی بھول ہو گئی، مجھ سے بہت بڑی خطا ہو گئی، میں نے اس طرح کی زیادتی یہ خاتون کے ساتھ میں کی ہے، پتہ نہیں اللہ مجھے معاف کریں گے کہ نہیں کریں، آپ میرے لیے دعائے استغفار کریں، آپ میرے لیے مغفرت اور بخشش کی دعا کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہی آیت پڑھی اور آپ نے فرمایا کہ ان الحسنات یذہبن السیئات، گناہ کے بعد جب آدمی نیکی کرتا ہے تو نیکی کی برکت سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان گناہوں کو دھو دیتے ہیں، پاک کر دیتے ہیں. اور کبھی کبھی اللہ جل شانہ کی طرف سے مواقع، چانسز ملتے ہیں کہ ان مواقع اور چانسز کا اگر انسان صحیح فائدہ اٹھا لیتا ہے تو پھر اللہ جل شانہ اس کے صغیرہ کبیرہ سب گناہ معاف کرتے ہیں. آنے والی 15ویں شعبان کی رات ہے، اس رات کے متعلق بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ خود اللہ جل جلالہ من والہ آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں اور اللہ جل جلالہ من والہ خود اعلان کرتے ہیں، آپ کی طرف سے خود اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے، الا مستغفر فاغفر له، ہے کوئی معافی کا مانگنے والا کہ میں اس کی بخشش کروں، اس کی معافی کے فیصلے کروں. تو لیلۃ النصف من شعبان، 15ویں شعبان، یہ بھی ایک موقع ہے، ایک چانس ہے. اللہ تعالیٰ نے اس رات کی فضیلت کو خود قرآن مجید میں بیان فرمایا. قرآن پاک کی وہ آیات جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، ان آیات میں اللہ جل شانہ نے ایک رات کا تذکرہ کیا ہے اور علماء مفسرین کی رائے ہے کہ اس رات جو یہاں رات مذکور ہے وہ لیلۃ النصف من شعبان، 15ویں شعبان کی رات ہے. کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی آیت سورہ دخان کو شروع فرماتے ہیں، حامیم والکتاب المبین. حامیم اللہ تعالیٰ کے آیات مقطعات میں سے ہیں، حروف مقطعات جس کا مطلب اور مفہوم اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں، اللہ کے نبی جانتے ہیں، اللہ اور اللہ کے نبی کے علاوہ لوگ جانتے نہیں ہیں. اور اللہ جل شانہ نے عربوں کو چیلنج کیا تھا کہ وہی حروف، جن حروف کو تم استعمال کرتے ہو وہی حروف ہم بھی استعمال کرتے ہیں، ہم نے قرآن میں مختلف جگہوں پر کہیں الف لام میم، کہیں الف لام میم صاد، کہیں الف لام را، کہیں حامیم، یہ الگ الگ حروف ہم نے بیان کیے ہیں. اگر واقعتاً تم زبان دانی، زبان کے سمجھنے، زبان میں مہارت کا اتنا ہی دعویٰ کرتے ہو تو پھر ہم نے جو بیان کیا اس کا مطلب، اس کا مفہوم تم بتاؤ کہ حامیم کا مطلب کیا ہے، حامیم کا کیا مفہوم ہے، کوئی نہیں بیان کر سکا. تو اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی، ول کتاب المبین، قسم ہے کھلی ہوئی کتاب کی. پھر اللہ نے آگے بیان فرمایا، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرخ کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین رحمتا من ربک انہ ہو السمیع العلیم. کہ بے شک ہم نے مبارک رات میں قرآن مجید کو اتارا ہے، اور یقیناً ہم ڈرانے والے ہیں. اس رات میں اللہ جل شانہ کی طرف سے فیصلے ہوتے ہیں اور اللہ جل شانہ اپنی قدرت اور اپنے حکم سے وہ فیصلے کرتے ہیں, اور فیصلوں کو دیکھ کر کچھ لوگ یعنی فرشتے بھیجے جاتے ہیں تاکہ ان فیصلوں کی تنفیذ اور اس کو پورا کرنے کا کام کریں. یہ سارے کا سارا رحمت من ربک, آپ کے رب کی رحمت ہے. چونکہ شب قدر میں قرآن پاک کے اتارے جانے کا جی یہ اللہ جل شانہ نے خود قرآن مجید میں بھی بیان فرمایا ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر, کہ شب قدر میں قرآن اتارا گیا, لیکن یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ, ایک مبارک رات میں ہم نے اتارا ہے. تو حضرت علماء نے بیان فرمایا کہ شب برات, جس کو ہم شب برات کہتے ہیں, وہ 15ویں شعبان, اللہ جل جلالہ من والہ نے کائنات کی سب سے پہلی چیز جس کو وجود بخشا وہ قلم تھا. اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم پیدا فرمایا, اول ما خلق اللہ القلم. قلم پیدا کر کے اللہ تعالیٰ نے اس قلم سے کہا کہ اکتب, لکھو. تو قلم نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا ماذا اکتب, پروردگار کیا لکھوں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اکتب ما کان و یکون, کہ جو کچھ ہونے والا ہے ابد الآباد تک وہ سب کا سب لکھو. تو پھر اس قلم نے لکھنا شروع کیا. جس تختی پر لکھا گیا اس تختی کو لوح کہتے ہیں. لوح عربی میں تختی کو کہا جاتا ہے, تو اسی کو لوح محفوظ کہا جاتا ہے جس میں ساری تقدیریں لکھی ہوئی ہیں. اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم پیدا کر کے تختی پر ساری تقدیریں لکھوا دی, سب کچھ لکھا ہوا ہے, سال بہ سال, دن بہ دن, ہفتہ بہ ہفتہ, مہینہ بہ مہینہ, پورے کا پورا لکھا ہوا ہے. پھر اللہ جل جلالہ من والہ ہر 15ویں شعبان کو, آنے والے 15ویں شعبان تک کا جو فائل ہے, ایک سال کا مکمل فائل, وہ فائل اللہ جل شانہ لوح محفوظ سے اس کی کاپی گویا فرشتوں کے حوالے کی جاتی ہے, حضرت میکائیل کے حوالے کی جاتی ہے کہ اس سال کس کو کتنی روزی دینا ہے, کس کی روزی بڑھانا ہے, کس کی روزی گھٹانا ہے. روزی کی ساری فائل وہ حضرت میکائیل علیہ السلام کو دے دی جاتی ہے. حضرت اسرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے, آنے والے سال میں جن جن کو دنیا سے اٹھانا ہے اور واپس جی عالم برزخ پہنچانا ہے, ان کی پوری فائل اور ڈیٹیلز گویا سب کا سب حضرت اسرائیل علیہ السلام کے حوالے کر دیا جاتا ہے. کچھ اور چیزیں ہیں جو الگ الگ فرشتوں کے حوالے کی جاتی ہیں. یہ سارے کے ساری تفصیلات وہ جو لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہیں, وہ لوح محفوظ سے اس کا ڈیٹا یا اس کی تفصیلات وہ دوسروں تک یعنی فرشتوں تک منتقل کی جاتی ہے. حالانکہ فیصلے وہ تو فیصلے بہت پہلے ہو چکے ہیں, ان فیصلوں کی تفصیلات یا ہمارے آج کے زبان میں اگر سمجھنا چاہیں تو سال بھر کی, اس آنے والے سال کی جو فائل ہے وہ فائل فرشتوں کے حوالے کی جاتی ہے, جس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فیہا یفرق کل امر حکیم. جس شب قدر میں اللہ جل جلالہ من والہ قرآن پاک اتارنے والے تھے, اور وہ قرآن پاک شب قدر میں جی اللہ جل شانہ کے لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر ایک ساتھ اترا تھا, لیکن اس سے پہلے کی جو شب برات تھی 15ویں شعبان تھی, اس 15ویں شعبان میں اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ فرمایا کہ آنے والی شب قدر میں قرآن مجید یہ جملہ ایک ساتھ لوح محفوظ سے آسمان دنیا تک اتارا جائے گا. تو اس کا جو فیصلہ شب برات میں ہوا اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ, کہ اس کے اتارے جانے کا فیصلہ ہم نے ایک شب مبارک مبارک رات میں کیا ہے. تو فیصلہ شب برات میں ہوا اور پھر قرآن پاک شب قدر میں اتارا گیا, آسمان دنیا پر اترا, پھر آسمان دنیا سے اللہ جل شانہ نے تھوڑا تھوڑا کر کے 23 سال کے لمبے عرصے میں یہ پورا قرآن اللہ جل شانہ نے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر اتارا ہے, جس کے اترنے میں 23 سال کا لمبا عرصہ گزرا ہے اور لگا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اتارے جانے کے لیے قرآن مجید میں دو الفاظ استعمال فرمائے ہیں, ایک لفظ انزلنا, جیسے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, ایک انزلنا کا لفظ اللہ نے ارشاد فرمایا ہے, اور دوسرے قرآن کے مختلف مقامات پر اللہ تعالیٰ نے تنزیل کا لفظ استعمال فرمایا ہے کہ تنزیل من حکیم حمید, تنزیل الکتابی, یہ تنزیل کا لفظ اللہ نے استعمال فرمایا. تو حضرات علماء فرماتے ہیں انزلنا کے معنی ہیں پورا قرآن ایک ساتھ اترنا, جو لوح محفوظ سے آسمان دنیا تک ایک ساتھ اترا, ایک ساتھ اترنے کو انزلنا کہا جاتا ہے, اور تھوڑا تھوڑا کر کے جو اللہ کے رسول حضرت پیغمبر خدا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ دل قلب اطہر پر جو تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا گیا اس کو تنزیل کہا جاتا ہے, کہ تھوڑا تھوڑا کر کے ہم نے اتارا ہے. تو انزلنا کا لفظ بھی قرآن کے لیے ملتا ہے اور تنزیل کا لفظ بھی قرآن کے لیے ملتا ہے. تو دونوں الفاظ کا خلاصہ, ایک دفعہ فیصلہ ہوا وہ شب برات میں ہوا, جس میں اللہ نے اتارنے کا فیصلہ کیا تو اس کو بھی کہا کہ ہم نے اتارا. پھر شب قدر میں وہ قرآن اتارا گیا تو اس کو کہا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. پھر جو تھوڑا تھوڑا کر کے 23 سال میں اترا اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں مختلف جگہوں پر تنزیل من حکیم حمید وغیرہ الفاظ سے بیان فرمایا. تو شب برات میں اللہ کی طرف سے فیصلہ ہوا ہے, اور فیصلے اللہ کی طرف سے پورے سال کے گویا شب برات میں ہوتے ہیں. ہمارے متعلق بھی فیصلہ ہوگا اور ہونے والا ہے. جی ہمارے متعلق بھی فیصلہ ہونے والا ہے. بعض جگہ علماء فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نکاح کی تیاری شروع کرتا ہے کہ مجھے نکاح کرنا ہے, اور نکاح کی تیاری میں لگ رہا ہے, لیکن آسمان دنیا سے جو فیصلہ ہوا اور جو اللہ جل شانہ نے حضرت عزرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ میں جو فعل اللہ تعالی نے کی ہے, یہ تو نوشاہ بننے کی تیاری کر رہا ہے, اور حضرت عزرائیل کی فعل میں اس کا نام لکھا ہوا ہے, اور حضرت عزرائیل اس کو جی جنازے میں لے جانے کی تیاری کر رہے ہیں. یہ اللہ کی طرف سے فیصلے ہوتے ہیں. بہرحال سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو ترغیب دی اور یہ بتایا کہ جب تمہارے متعلق فیصلے اللہ کرنے والے ہوں تو تم اپنے آپ کو اللہ کے سامنے سر جھکا کر, اللہ کے سامنے ماتھا ٹیک کے رکھو, اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے رہو کہ پوری رات فیصلے ہونے والے ہیں, تو اس رات میں کبھی تم سجدے میں, کبھی حالت قیام میں, کبھی ہاتھ اٹھا کر دعاؤں میں لگے رہو, تاکہ اللہ کی طرف سے تمہارے لیے بہتر عمدہ اور اچھے فیصلے تمہارے لیے ہو جائیں. یقیناً فیصلے اللہ تعالیٰ نے بہت پہلے کر چکے ہیں, لیکن روایت ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ لا يرد القضاء الا الدعاء. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یقیناً تقدیر لکھی جا چکی ہے, فیصلے ہو چکے ہیں, لیکن پھر بھی یاد رکھو دعا میں اتنی طاقت ہے کہ دعا تقدیر کے فیصلوں کو بدل سکتی ہے. دعا میں اتنی طاقت ہے کہ دعا سے تقدیری فیصلے بدلے جا سکتے ہیں. تو یہ رات دعا کی رات ہے, مانگنے کی رات ہے, اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی رات ہے, اور مانگنے کے لیے اجتماعی طور سے جمع ہونا کوئی ضروری نہیں ہے. دعا تو میرے اور میرے اللہ کے درمیان کا تعلق ہے. میرا اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلانا ہے, میرا اللہ سے مانگنا ہے, تو مجھے تو کوئی کونا چاہیے, کوئی اندھیرا چاہیے, مجھے کوئی ایسی جگہ چاہیے جہاں میرا اور اللہ کا جی میرے اور اللہ کی تنہائی ہو جائے, میری اور اللہ کی خلوت ہو جائے, مجھے کوئی دیکھے نہیں, میں کسی کو نظر نہ آؤں, اور میں تنہائی میں اپنے دل کا درد, اپنے دل کی حاجتیں, اپنی منتیں, اپنی سماجتیں, اپنے اندر کا جو تمنا اور جذبہ میرے اندر ہے وہ سارے کا سارا میں اپنے اللہ کو سنا سکوں اور اپنے اللہ سے مانگ سکوں. تو شب برات دعاؤں کی رات ہے جی, شب برات اجتماعات کی رات نہیں ہے. ہاں ہلکی سی ترغیب, معمولی سی ترغیب, شوق دلا دینا, تشویق کہ تھوڑی دیر کے لیے نماز عشاء تو پڑھنی ہی ہے, عشاء کی نماز کے بعد تھوڑی دیر شوق دلا دیا گیا, عمل کا جذبہ پیدا کرا دیا گیا, عمل کے جذبے کے پیدا کرا دینے کے بعد لوگ اپنے اپنے گھروں میں جائیں, گھروں میں بیٹھیں, گھر کے کونوں میں بیٹھیں, اندھیروں میں بیٹھیں, اندھیروں میں بیٹھ کر نمازیں پڑھیں, قرآن پڑھیں, تسبیح پڑھیں, ذکر کریں, دعا کریں, اللہ کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کریں کہ رحمت خداوندی میری جانب متوجہ ہو جائے اور پھر میں رحمت خداوندی سے کچھ اپنے لیے بھی حصہ لے سکوں. تو اس لیے بزرگو, جیسے میں نے شروع میں عرض کیا کہ مواقع, چانسس اللہ کی طرف سے ملتے ہیں, اور جب موقع دیا جاتا ہے تو موقع اور چانس سب کے لیے ہوتا ہے جی. دوڑنا, دوڑنے کے لیے جو دوڑ کا مقابلہ ہوگا اس میں بہت سارے ہوں گے جن کو دوڑ کا مقابلہ جی جیتنے کا چانس ہے, کوئی بھی جیت سکتا ہے, سب دوڑ میں حصہ لے سکتے ہیں. دوڑ میں حصہ لینے والوں کے لیے سب کو موقع ہے کہ فرسٹ نمبر پر اور پہلی پوزیشن پر پہنچنے کا سب کے لیے چانس ہے. کون موقع فائدہ اٹھا لیتا ہے, کون اس موقع سے اپنے لیے فرسٹ پوزیشن حاصل کرنے کی کوشش کر لیتا ہے, اپنی پوری طاقت, توانائی, قوت لگا لیتا ہے. آپ دوڑ کے مقابلے دیکھیں, دوڑ کے مقابلوں میں کبھی کبھی اتنا فرق ہو جاتا ہے کہ پہلے اور دوسرے آدمی میں صرف ناک کا فرق رہ گیا کہ پہلا دوڑنے والے کی ناک جو ہے وہ سب سے پہلے پہنچی ہے اور دوسرا صرف جی گویا کچھ سینٹی میٹرز اس سے پیچھے رہ گیا. لیکن اس کا ثواب, اس کا جو انعام اور اس کو جو بدلہ ملنے والا ہے وہ سیکنڈ نمبر پر آنے والے کو وہ بدلہ نہیں ملتا ہے. تو موقع ہمارے پاس بھی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں لوگ, اسلام بہت دور دور تک پھیل گیا تو لوگ بیٹھ کے باتیں کرنے لگے. باتیں کرتے کرتے کسی نے کہا کہ حضرت عمر کا مقام تو حضرت ابوبکر سے بھی زیادہ ہے. حضرت ابوبکر کے زمانے میں اسلام اتنا تیزی سے نہیں پھیلا, اتنی دور تک نہیں پھیلا جتنی دور تک حضرت عمر کے زمانے میں اسلام پھیل گیا. اسلام بہت دور تک چلا گیا ہے اور دنیا کے آدھے حصے میں اسلام کا پھریرا, اسلام کا جھنڈا لہرا رہا ہے. اس لیے عمر کا مقام حضرت ابوبکر سے بھی زیادہ ہے. لوگ باتیں کرنے لگے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بات پہنچی, تذکرہ حضرت عمر کے سامنے آیا, لوگوں نے بتایا کہ لوگ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں کہ آپ کا رتبہ اور مقام حضرت ابو بکر سے بھی زیادہ ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو جمع کیا, افراد کو جمع کیا, اور جمع کر کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے خطبہ ارشاد فرمایا. اور خطبے کے دوران حضرت عمر نے فرمایا, میں سنتا ہوں کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ عمر کا مقام ابو بکر سے بھی زیادہ ہے, سنو میں تمہیں بتاتا ہوں, ابو بکر سے عمر کا مقام بہت بڑا ہوا نہیں ہے, بلکہ میں عمر یہ کہتا ہوں, عمر اگر ابو بکر زندگی کی ایک رات دے دیں اور ابو بکر زندگی کا ایک دن دے دیں, زندگی کی ایک رات اور زندگی کا ایک دن اگر ابو بکر مجھے دے دیں تو عمر پوری زندگی کی نیکیاں دینے تیار ہے, بلکہ عمر اپنی قیامت تک آنے والی نسلوں کی نیکیاں ابو بکر کو دینے تیار ہے اگر ابو بکر صرف زندگی کی ایک رات ایک دن مجھے دے دیں. لوگوں نے بڑی حیرت سے پوچھا کہ عمر کیا کہہ رہے ہیں, آخر ابو بکر کی زندگی کی وہ کون سی رات ہے, وہ کون سا دن ہے جس دن کے بدلے میں آپ اپنی نہیں اپنی قیامت تک آنے والے نسلوں کی نیکیاں دینے تیار ہیں؟ آخر وہ رات کون سی، وہ دن کون سا؟ تو حضرت عمر نے فرمایا، رات تو وہ جس رات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر ہجرت فرمایا، ہم اپنے گھر سے نکلے، چاروں طرف دشمنوں کا گھیرا تھا اور حصار بندی تھی، ان کے درمیان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹے سے کنکر لے کے پھینکے، ان کی آنکھیں بند ہو گئی، انہی کے درمیان سے حضور نکل کر حضرت ابوبکر کے دروازے پہ پہنچے، ابھی دروازہ کھٹکھٹایا نہیں، دروازہ کھٹکھٹانے سے پہلے دروازہ کھل گیا، حضرت رسول اللہ نے ابوبکر سے پوچھا، ابو بکر میں نے دروازے پہ دستک نہیں دی، تم نے دروازہ کھول دیا، تو حضرت ابو بکر نے فرمایا، رسول اللہ جس دن آپ نے فرمایا تھا کہ مجھے اور آپ کو مل کر سفر ہجرت میں ساتھ چلنا ہے، اس دن سے میں دروازے پر انتظار کرتا ہوں تاکہ آپ کو دستک دینے کی تکلیف بھی نہ ہو، انتظار کرنے کی مشقت بھی نہ ہو۔ پھر حضرت ابو بکر و عمر، حضرت رسول اللہ اور حضرت ابو بکر دونوں مل کر رات کے اس حصے میں نکلے، جی غار پر پہنچے، غار ثور پر حضرت ابو بکر نے رسول اللہ کو باہر ٹہرایا، پورا غار صاف کیا، غار صاف کر کے اس کے سارے سوراخوں کو بند کیا، پھر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اندر تشریف لے گئے، تو وہ رات جو رات جی غار ثور میں ہجرت کی رات غار ثور میں گزری ہے، جس رات کے بارے میں خود اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا، الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا۔ کہ اللہ جل شانہ نے اس رات کا تذکرہ کر کے ایک خاص موقع پر سب سے کہا، الا تنصروه، تم میرے پیغمبر کی مدد کے لیے باہر نکلنے تیار نہیں تو مجھے تمہاری مدد کی ضرورت بھی نہیں۔ اللہ نے اپنے بندے کی، اپنے پیغمبر کی مدد کی ہے، کب کی؟ جب اس اخرجہ الذین کفروا، جب کافروں نے مجبور کر دیا ان کو باہر نکلنے پر، جب وہ غار میں پہنچے، وہ صرف دو تھے، ثانی اثنین، کہ دو میں کہ ایک اللہ کے رسول اور دوسرا حضرت ابو بکر، اور جب وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے، لا تحزن ان اللہ معنا، گھبراؤ نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہیں، حضرت عمر نے فرمایا، وہ ایک رات اگر ابو بکر مجھے دے دیں میں سب کچھ دینے تیار ہوں۔ پھر فرمایا، دن جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، آپ کا انتقال ہوا، حضرت ابو بکر باہر تھے، مدینہ پاک سے باہر اپنی اہلیہ کے پاس تشریف لے گئے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال صبح کے وقت میں ہو گیا، صحابہ کو پتا چلا اللہ کے رسول کا انتقال ہوا ہے، حضرت عمر تلوار لے کے آ گئے، حضرت عمر نے کہا، کون کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا؟ میں کہتا ہوں، سنو، حضرت موسیٰ کی طرح سے رسول اللہ اپنے رب سے ملنے گئے ہیں، ابھی تھوڑی دیر میں واپس آئیں گے، جو یہ کہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا میں اس کی گردن مار دوں گا۔ حضرت ابو بکر کو پتا چلا، حضرت ابو بکر واپس آئے، رسول اللہ کے حجرے میں تشریف لے گئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیشانی مبارک کا بوسہ لیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کو دیکھ کے کہا، انک میتن و انہم میتون، پروردگار رسول اللہ، اللہ نے آپ کے دنیا سے جانے کا بہت پہلے اعلان کر دیا ہے، اور ہم سب جانتے ہیں اللہ آپ کو دو دو موتوں کے مزے نہیں چکھائیں گے، ایک موت کا مزہ ہی انسان کو چکھنا ہے، تو آپ کو دو موتوں کا مزہ نہیں چکھنا ہوگا۔ پھر حضرت ابو بکر باہر آئے تو دیکھا پورا مجمع پھیلا ہوا ہے، حضرت عمر غصے میں ادھر سے ادھر جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، جی ادھر سے ادھر چل پھر رہے ہیں، حضرت ابو بکر نے عمر کو بٹھانے کی کوشش کی، لیکن عمر اتنے جوش میں تھے، وہ کسی کی سننے تیار نہیں تھے، تو حضرت ابو بکر ایک طرف کھڑے ہو گئے، اور کھڑے ہو کے حضرت ابو بکر نے خطبہ ارشاد فرمانا شروع کیا، حضرت ابو بکر نے فرمایا، من کان یعبد محمدا فان محمدا قد مات، سن لو غور سے, جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پرستش کرتا تھا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا, اس کو یہ کان کھول کر سن لینا چاہیے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا. ومن کان یعبد اللہ, جو اللہ کی عبادت کرتا تھا اس کو یہ سن لینا چاہیے, فإن اللہ حی لا یموت, اللہ ہمیشہ زندہ, ہمیشہ زندہ رہنے والے ہیں, ہمیشہ سے زندہ ہے اللہ اور ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے. پھر اللہ کے حضرت ابو بکر رضی اللہ نے قرآن پاک کی آیت پڑھی اور اس آیت میں اللہ نے فرما وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل اف امات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو جائے یا وہ شہید ہو جائیں تو تم بدل جاؤ گے, اسلام چھوڑ دو گے, اور اگر اسلام چھوڑ دو تو سنو اللہ کا کوئی نقصان نہیں کرو گے, اپنا ہی ضرر کرو گے. یہ آیات سن کر حضرت عمر فرماتے ہیں مجھے لگا ابھی یہ آیتیں اتری ہیں, حالانکہ یہ آیتیں احد کے میدان میں اتری تھی. تو حضرت ابو عمر فرماتے ہیں اس دن میں بھی تھا, موقع میرے پاس بھی تھا امت کو سنبھالنے کا, امت کو سہارا دینے کا, امت کو حوصلہ دینے کا, امت کے جذبے کو بیدار رکھنے کا موقع میرے پاس بھی تھا, لیکن میں تو کہیں اور ہی چلا گیا اور ابو بکر وہ چانس لے اڑے ہیں, ابو بکر وہ موقع لے اڑے ہیں. تو میں کہتا ہوں ابو بکر ایک رات دے دیں, ایک دن دے دیں تو عمر پوری زندگی کی نیکیاں دینے تیار ہے. تو بزرگو یہ دوڑ کا میدان سب کے لیے کھلا رہتا ہے, دوڑ میں حصہ لینے کے لیے کوئی بھی آ سکتا ہے, کوئی بھی شرکت کر سکتا ہے, دوڑ لگا بھی سکتا ہے, لیکن ہمت لگانا, توانائی جٹانا, اپنا جذبہ بنانا, وہ اپنے اندر کی طاقت ہے کہ شب برات تو ہر سال ہی آتی ہے لیکن پتہ نہیں کون سی شب برات کس کی مغفرت کا ذریعہ بنتی ہے اور کون سی شب برات ہماری مغفرت کا ذریعہ نہیں بن پاتی ہے. اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ ہمیں اس شب برات کو اپنی مغفرت کا ذریعہ بنانا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا کانت لیلۃ من نصف شعبان, پندرہویں شعبان ہو تو قوموا لیلہا, رات کو عبادت میں گزارو, سومو نہا رہا, اس کا دن روزے میں گزارو, تاکہ تمہارے اوپر جو فیصلے اللہ کی طرف سے ہو رہے ہیں ان فیصلوں کے وقت پر یا تو تم سجدے میں ہو, یا تو رکوع میں ہو, یا تو قیام میں ہو, یا تو تسبیح پڑھ رہے ہو, یا تو قرآن پڑھ رہے ہو, یا پھر ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا مانگ رہے ہو, یا پھر دن میں اللہ جل شانہ کے سامنے روزے کے ساتھ میں گزارو, تاکہ تمہارے لیے فیصلے بہتر اور عمدہ ہو سکیں. یہ حدیث اگرچہ کمزور ہے, ضعیف حدیث ہے, لیکن حضرات علماء نے فرمایا بہت ساری ضعیف حدیثیں جب اکٹھی ہو جاتی ہیں کہ ایک ہی راوی نہیں, حضرت علی سے, دوسرے صحابہ سے یہ روایتیں مروی ہیں, کئی صحابہ سے جب کمزور حدیثیں ایک ساتھ جمع ہو جاتی ہیں تو پھر ان روایات کا ایک قوت, ایک درجہ بن جاتا ہے اور وہ حسن لغیری ہی کے درجے میں پہنچ جاتی ہیں. اور علماء نے فرمایا یہ تو کوئی شریعت کا حکم نہیں ثابت کیا جا رہا ہے, ایک رات میں عبادت کی فضیلت بیان کی جا رہی ہے, فضائل کے بیان میں کمزور حدیثیں بھی کافی ہوتی ہیں. تو حدیث اگرچہ کمزور ہے لیکن فضائل کے باب میں ہے, اس لیے یہ حدیث مقبول ہے اور حدیث کی بنا پر ہم رات کو عبادتوں میں گزار سکتے ہیں بلکہ گزارنا چاہیے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کی ایک شب برات میں, زندگی کی ایک شب برات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بقی تشریف لے گئے تھے, بقی کے مدفونوں کے لیے, بقی میں دفن صحابہ کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی. اس لیے زندگی کی ایک آدھ شب برات میں ہم بھی قبرستان چلے جائیں تو کوئی حرج نہیں ہے, لیکن یہ سمجھنا کہ شب برات مردوں کی عید ہے, مرحومین کی عید ہے, اور یہ مرحومین کی عید کا موقع ہے, یہ غلط بات ہے. ہماری یہ غلط سوچ ہے. یقیناً چونکہ سال بھر تو ہم مرحوم کو یاد کرتے نہیں، انہی کا چھوڑا ہوا کھاتے پیتے زندگی بسر کرتے اور آگے ترقی کرتے ہیں، لیکن مرحوم کو کبھی سال بھر یاد کرنے کا موقع نہیں ہوتا. شب برات آتی ہے تو تھوڑے سے پھول لے کر قبرستان پہنچ کر جی وہ پھول تھوڑے سے ہم قبر پر جی پھینک کر یا قبر پر پھیلا کر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے مرحوم کا حق ادا کر دیا ہے، تو یہ ہماری نادانی ہے، یہ ہماری نادانی ہے. مرحوم کو شب برات میں نہیں، ماں باپ کو تو روزانہ یاد کرنا چاہیے. بچے جب بڑے ہو جاتے ہیں تو بچوں کے گھر الگ الگ بن جاتے ہیں، لیکن بچہ الگ الگ صفت کا ہوتا ہے. ایک بیٹا ایسا ہوتا ہے جو روزانہ ایک نظر ماں باپ کے پاس ضرور جاتا ہے. کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو دو دن تین دن میں ایک مرتبہ جاتے ہیں، کچھ بچے ہفتے میں ایک مرتبہ جاتے ہیں، کچھ دور رہنے والے وہ 15 دن مہینے میں ایک مرتبہ، کچھ بہت دور رہنے والے وہ سال میں ایک مرتبہ ماں باپ کے پاس وہ آتے جاتے تھے جب ماں باپ زندہ تھے. تو جو ان کی زندگی میں ہمارا دستور تھا وہی یاد رکھنے کا دستور ہونا چاہیے کہ ہم ان کے قبروں پر روزانہ یا ہفتے میں ایک مرتبہ یا مہینے میں ایک مرتبہ مختلف موقع سے قبروں کے پاس جاتے رہیں. قبروں کے پاس جانا الگ ہے، لیکن کوئی نہ کوئی روزانہ کا ایک عمل ایسا ضرور ہونا چاہیے ہر مسلمان کا جو اپنے ماں باپ کے ایصال ثواب کے لیے ہو. حضرت قاری طیب صاحب رحمت اللہ علیہ، جو ہمارے ہندوستان کے بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، حضرت قاری طیب صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے، سفر حضر ہر موقع پر میں روزانہ مغرب کی نماز کے بعد اوابین کی نماز پڑھتا ہوں، اور یہ اوابین کی نماز میں اپنے ماں باپ کے لیے پڑھتا ہوں. تو اس لیے بزرگوں، ماں باپ کو جی شب برات میں نہیں یاد کرنا ہے، وہ تو پوری زندگی یاد کرنا ہے، لیکن چونکہ ہم شب برات میں ہی یاد کرتے ہیں تو یقیناً وہ ان کے لیے عید کا دن ہو جاتا ہے، جس کو بزرگوں نے بڑے لوگوں نے شاید مرحومین کی عید کہہ دیا ہے کہ ہم شب برات میں یاد کرتے ہیں، کچھ ثواب ان کو پہنچتا ہے، ہم ان کو یاد کر کے کچھ پڑھ کے بخش دیتے ہیں تو ان کو خوشی ہوتی ہے اور وہ ان کی مسرت کا سبب بنتا ہے. لیکن اتنا تو ضرور یاد رکھنا چاہیے کہ قبرستان کے دروازے پر ملنے والے یہ جو پھول ہیں، یہ مدینہ مکہ کے نہیں ہیں، کسی اور پاکیزہ سرزمین کے نہیں ہیں، کہ جن پھولوں کو لے جا کر قبر پر پھیلانے سے قبر والوں کو کوئی راحت ملے گی یا ہماری طرف سے ان کو کچھ دیا جا رہا ہے. یقیناً پھول کے بیپاری جو کمزور قسم کے غریب لوگ ہوں گے ان کو کچھ ضرور فائدہ ہو جائے گا، لیکن قبر والوں کو ان پھولوں سے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا ہے. اللہ سے دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ آنے والی شب برات کو ہمیں قدردانی کے ساتھ میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت امیر شریعت دامت برکاتہم نے پورے ہمارے صوبہ کرناٹک کے مسلمانوں سے گزارش کی ہے، اور آپ نے فرمایا ہے کہ مسجد میں عشاء کی نماز پڑھیں، تھوڑی بہت ترغیب ہو تو ضرور بیٹھ کے سنیں، لیکن مسجد میں رات گزارنے کے بجائے جا کر گھروں میں رات گزاریں. جیسے میں نے عرض کیا، تنہائیوں میں بیٹھ کر اللہ سے دعائیں مانگیں، اور آپ کے اپنے جو جوان بچے ہیں، جوان بچوں کو ابھی سے سکھائیں کہ شب برات میں ماں باپ کو یاد نہیں کرنا ہے، وہ تو پوری زندگی یاد کرنا ہے. اب ان کو آپ اپنے ساتھ بٹھائیں گھروں میں، ان کے ہاتھوں میں گاڑیاں دے کر راستوں میں ویلنگ کرنے کے لیے اور مسلمانوں کا تماشا بنانے کے لیے راستوں کے حوالے اپنے جوان بچوں کو نہ کریں، ان کو اپنے ساتھ رکھیں تاکہ وہ بچے ہمارے ساتھ بیٹھ کر کچھ پڑھنا، کچھ دعائیں کرنا اور اللہ کو راضی کرنا وہ ہمارے ساتھ رہ کر سیکھ سکیں. اللہ مجھے آپ کو پوری امت کو توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.